بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كن سلفيا على الجادة. للشيخ العلامة عبد السلام السحيمي حفظه الله، كسبيار رسالة شرح درس جاريه، اور ہم پہنچے تھے شیخ صاحب کے اس جملے پر، وَإِنَّ الْعِبْرَةَ هِيَ الْحَقِّ هِيَ بِالْحَقَائِ وَالْمَعَانِ لَا بِالْأَلْفَاظِ وَالْمُسَمَّيَاتِ. یہاں تک پہنچے تھے. پچھلے درس میں ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ بعض لوگوں کے ہاں کچھ غلط فہمیاں ہیں. ان میں سے ایک غلط فہمی یہ ہے کہ اگر یہ دعوت حق ہے اور یہ نسبت بھی حق ہے تو پھر اکثر لوگ اس سے متنفر کیوں ہیں، اور اس غلط فہمی کے اسباب کیا ہیں، لوگوں نے اس حق دعوت کو غلط کیوں سمجھا. آج کی نشست میں اب اس کا علاج اور حل بتایا جا رہا ہے، اس پہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ. کیونکہ شیخ صاحب نے جب اس غلط فہم کو بیان کیا ہے کہ لوگوں میں یہ مسائل موجود ہیں، عوام الناس میں لوگ متنفر ہیں اس دعوت سے، کیونکہ لوگ جانتے نہیں ہیں اس دعوت کی حقیقت کیا ہے. صرف نام سے وہابی کہہ دیں، سلفی کہہ دیں، ان کے سامنے ایک جو امیج آتا ہے وہ دہشت گرد ہیں، داڑھی والے ہیں، بوم بلاسٹ کرتے ہیں، اور انہوں نے امریکہ میں بوم بلاسٹنگ کی ہے، اور یوروپ کے مختلف ملکوں میں، بلکہ مسلمان ملک بھی ان سے نہیں بچے ہوئے. تو ایک جو امیج بنا ہوا ہے تو اچھا نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ اسباب بتائے تھے میں نے، شیخ صاحب نے تین اسباب بتائے ہیں. ان میں سے ایک یہ بتایا کہ جو جماعتیں موجود ہیں آج وہ خوارج کی فکر سے متاثر ہو چکی ہیں، اور پھر بعض لوگ ان میں سے ایسے ہیں جو سلفیت کے نام پر باتیں بھی کرتے اور کاروائیاں بھی کرتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں ہم سلفی. وہ جیسے میں نے مثال دی بن لادن کی مثال، وہ سلفی سمجھے جاتے تھے، ابھی بھی لوگ اسے سلفی سمجھتے ہیں، اور حقیقت کیا ہے؟ سلفی نہیں ہے. کیوں؟ پھر اس کے جواب میں شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ بعض لوگ ہے تو حزبی جماعتیں، لیکن وہ اپنی جماعت کا نام سلفی جہادی جماعت بتاتے ہیں کہ سلفی جہادی جماعت، الجماعة السلفية الجهادية. شیخ صاحب نے کہا کہ سلفی کیسے ہو سکتی ہے یہ جماعت جبکہ یہ مخالفت کر رہی ہے سلفیوں کی عقیدے میں اور منہج میں. یہاں تک پہنچے تھے. وہ یہ بھی فرمایا کہ جہادی کیسے ہو سکتی ہے جبکہ شرعی معنی جو جہاد کے ہے، جو صحیح معنی ہے، وہ ان جماعتوں میں نظر نہیں آتا، کیونکہ جو شروط ہیں جہاد کی وہ اس میں موجود نہیں ہیں. آج کی نشست میں مسئلہ ہے، مشکل ہے، اس کا حل کیا ہے؟ یہ غلط فہمی کیسے دور ہوگی؟ اور جو لوگ سلفیت کے نام پر بولتے ہیں کہ ہم سلفی ہیں، اور لوگ ان کی باتوں میں آ کے دھوکہ کھا جاتے ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے؟ جو صحیح منہج پر قائم ہیں، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی سلفی منہج پر قائم و دائم رکھے، اسی پر ہماری زندگی، اسی پر ہماری موت ہو، کیونکہ یہی منہج حق ہے، یہی صراط مستقیم ہے. تو کیا کرنا ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں، وَإِنَّ الْعِبْرَةَ هِيَ بِالْحَقَائِقِ وَالْمَعَانِ. پہلی بات تو یہ ہے کہ عبرت جو ہے وہ حقائق اور معنی کے اعتبار سے ہے. حقیقت کو دیکھا جاتا ہے، معنی کو دیکھا جاتا ہے، لا بالالفاظ والمسمیات، لفظوں اور ناموں کو نہیں دیکھا جاتا، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. میں نے مثال بھی دی تھی کہ کوئی شخص اگر شراب پیتا ہے اور شراب کو کہتا ہے آب حیات، مثال کے طور پر، تو نام بدل گیا ہے، آب حیات ہو گیا ہے، یا مشروب خاص ہو گیا ہے، یا سکون کا مشروب ہو، کچھ بھی نام دے دیں آپ، کیا حقیقت بدلی اس کی؟ کیا شراب ہے؟ مسکر ہے اور کل مسکر حرام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تو اصل عبرت نام کی نہیں ہے، لفظ کی نہیں، اصل عبرت کس چیز کی ہے؟ شیخ فرمان بالحقائق والمعانی. یعنی کیا مطلب ہے؟ یعنی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم سلفی ہیں، وہ سلفی ہے دی کے خلاف ان کا قول اور فعل ہے، تو یہ نام کے سلفی ہیں، کام کے نہیں، اور ہمیں کام سے کام ہے، نام سے کام نہیں ہے، واضح ہے. اور حقیقت بھی، حقائق کیا ہے کہ اگر کوئی شخص زبان سے کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں تو کردار کبھی تو ہونا چاہیے نا، ورنہ اس کا ایمان اور اسلام میں نقص ہے کہ نہیں؟ جب تک دراصل کے اندر وہ داخل ہے، خارج نہیں ہوا، مسلمان تو، لیکن ہم کہیں گے کہ اس کا ایمان کمزور ہے. کبیرہ گناہ کرنے والے کا کیا حکم ہے شرائع؟ کیا وہ کافر ہے؟ وہ نام چھین لیا ہم نے، نہیں چھینا نام اس کا، لیکن انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان تو وہ ہے لیکن ایمان کی کمزوری کی وجہ سے اس نے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا، اس لیے ہم کہتے ہیں یہ مسلمان ہے فاسق، یا یہ مومن فاسق ہے، یا اپنے ایمان سے مومن، اپنے کبیرہ گناہ سے فاسق ہے، کوئی بھی جملہ آپ بتا دیں سب ٹھیک ہے، لیکن دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہے، خوارج والا منہج نہیں ہے. تو عبرت کس چیز کی ہوئی؟ اس کے نام کی یا اس کے کام کی؟ اس کے کام کی، حقیقت کی. اور حقیقت کا دوسرا نام ہے کام. دین اسلام عمل کا دین ہے، دعوے کا دین نہیں ہے، اور سلفیت بھی صرف دعویٰ نہیں ہے، محض عمل ہے. دین پہ عمل کرنے کا نام ہے. دین پہ کیسے عمل کریں؟ عقائد، عبادات، معاملات، اخلاق، سیاست، کیسے کریں ہم؟ یعنی اس دین پہ ہم عمل کرنے والے کیسے بنے بغیر سمجھنے کے ممکن ہے؟ نہیں. تو سمجھے کیسے؟ یہی سلفیت ہے کہ قرآن ہے، حدیث، یہ دین کی بنیاد ہے ہماری. سمجھنا کیسے ہے؟ سلف کے سمجھ کے مطابق یہی سلفیت ہے. جو اس راستے پر چلتا ہے سلفی ہے، جو راستے پر چلتا نہیں ہے، کوئی اور راستہ اختیار کر چکا ہے اور کہتا ہے میں سلفی ہوں، تو عبرت کس چیز کے نام کی ہے یا اس کے عمل کی جو کر رہا ہے؟ اس کے عمل کی. لذا اب یہ حل ہے، اس لیے، جزاک اللہ خیر، اس لیے. اب اس لیے کیا کرنا ہے دیکھیں ذرا میرے ساتھ چلیں، نمبر بھی لگاتے جائیں، بڑی پیاری بات ہے. لذا یجب التنبہ للخلق والتضلیل الموجود فی الساحة الاسلامیہ اليوم. لذا یجب، نمبر ایک، یجب، واجب ہے، التنبہ للخلق والتضلیل، کہ ہم آگاہ ہو جائیں اس خلط اور تضلیل کا جو لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، جو حقائق کو خلط مل کیا جا رہا ہے اور جو لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے. الموجود فی الساحة الاسلامیہ اليوم، جو آج مسلمانوں کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے، مسلمانوں کے بیچ میں جو یہ غلط فہمی عام ہوتی آ رہی ہے دعوت السلفیت و سلفیوں کے خلاف جو پروپیگنڈے ہیں، تو حل کیا ہے؟ نمبر ایک، ہمیں خود تو پتہ چلے کہ حق کیا ہے، تو تنبہ کے بعد کے بغیر کیسے ممکن ہے؟ ہمیں خود الرٹ ہونا پڑے گا کہ ہم یہ جانیں کہ خلط ملت ہوا ہے، لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، اور خلط ملت ہوا ہے ہم کیسے جانیں گے؟ جب تک حق کو نہیں جانیں گے اور منہ سلف کو خود نہیں جانیں گے، تو پھر کیسے پتہ چلے گا کہ خالص سونا کون سا ہے اور ملاوٹ اس میں کیا ہوئی ہے؟ اس لیے اگر آپ خالص سونا نکالنا چاہیں، آپ نہیں نکال سکتے. کون نکالے گا؟ سنارا نکالے گا، جو جس کا کام ہے. دعوت السلفیہ کو پاک کون کرے گا؟ جو خود سلفی ہوگا وہ کرے گا نا. جو سلفی خود نہیں ہے، اسے پتہ ہے دعوت السلفیہ کیا ہے، تو اس میں سے کیا غلط نکالے گا وہ؟ تو سب سے پہلے یہ معلوم کیا جائے، وہ معلوم ہونا چاہیے، ہمیں الرٹ ہونا چاہیے، اپنے آپ کو متنبہ کرنا چاہیے کہ دیکھو خلط ملط ہو رہا ہے. نمبر ایک، یہ ماننے کی بات ہے، ہو رہا ہے، لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے. خلط ملط کہاں پہ ہوا ہے اور کس طریقے سے اس کو ہم ختم کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اب خلط ملط ہو گیا، پہلا سٹیپ ہے. اچھا، ویجبو، نمبر دو، یہ بھی واجب ہے. کس پر واجب؟ ہر مسلمان پر. یہ دعوت صرف ایک خاص گروہ کی دعوت نہیں ہے، یہ پورے مسلمانوں کی دعوت ہے. اچھا، ویجب العمل علی تصفیۃ الاسلام مما الصق به. ٹھیک، پہلے تو خلط ملط پتہ لگانا ہے نا کہ ہوا ہے. ٹھیک ہے، ابھی جان لے خلط ملط ہوا ہے، حق بات کے ساتھ خلط ملط کر دیا ہے. حقائق کو ختم کرنے کے لیے لوگوں نے نام تو لیا سلفیت کے لیے، کام سلفیت والا نہیں کیا، مخالفت کر بیٹھے ہیں. تو پہلے یہ جان لے کہ خلط ملط ہوا ہے. نمبر دو، وہ یہ جاننا واجب ہے کہ ملاوٹ ہوئی ہے. نمبر دو، دوسرا واجب دیکھے، ویجب العمل علی تصفیۃ الاسلام مما الصق به. ابھی ہم دعوت سلفیہ نہیں فرمایا، بلکہ دعوت السلفیہ میں ملاوٹ مطلب اسلام کے اندر ملاوٹ، سمجھے؟ دعوت السلفیہ میں اگر کوئی خلط مرد ہوا ہے تو حقیقت خلط مرد کہاں پہ ہوا؟ دعوت میں نہیں ہوا، اسلام کے اندر ہوا. کیسے اسلام کے اندر ہوا؟ کیونکہ دعوت السلفیہ ہے کیا؟ قرآن ہے، صحیح حدیث ہے، اس طرف کی فہم ہے، اسی پر قائم ہے نا، اسی کا نام اسلام ہے کہ نہیں؟ تو پھر اگر اس میں کوئی خلط مرد کر دیتا ہے حقائق کو، ملاوٹ کر دیتا ہے، تو اسے گویا کہ ملاوٹ دعوت السلفیہ میں کی ہے یا اسلام میں کی ہے؟ اسلام کے اندر ہی کیا ہے اس نے. تو شیخ صاحب فرماتے واجب العمل على تصفیه الاسلام مما الصق به، وہ یہ بھی واجب ہے کہ اسلام کو پاک کر دیا جائے ہر اس ملاوٹ سے، ہر اس تہمہ سے جو اسے چپکائی گئی، جو اسے داخل کر دی گئی. ٹھیک، مما ليس منه، جو اسلام میں سے نہیں ہے، یعنی باہر سے کوئی چیز لے کے آئے ہیں، دہشت گردی کو جہاد کے نام کے کلوبادہ چڑھا کے، نام جہاد کا ہے، کام دہشت گردی ہے، تو جہاد باقی رہے گا؟ تو ملاوٹ ہوئی کہ نہ ہوئی؟ جہاد کو دہشت گرد سے خلط ملت کر دیا کہ نہیں؟ جہاد حق ہے، دہشت گردی باطل، دونوں خلط ملت کر دیا. نتیجہ کیا نکلا؟ یہی جہاد ہے. جو مخالفت کرتے ہیں وہ سلفی نہیں ہے، وہ مرجی ہے، وہ ڈرپوک ہے، وہ بزدل ہے. وتربیت النش المسلم على الاسلام الحق، اب یہ دیکھیں کہ تصفیت کیسے کرنا ہے، اسلام کو پاک کیسے کرنا ہے، صاف کیسے کرنا ہے. اب صفائی کریں گے نا، کیسے؟ نمبر ایک، جو چیز میں شامل کی ہے اس کے نکالنا ہے. نمبر دو، مسلمانوں کی تربیت کرنی ہے، خاص طور پہ جو ینگ ہیں. النش المسلم کس چیز پہ؟ الاسلام الحق، حق اسلام، اسلام کے جو حق دعوت ہے جس میں کوئی چیز ملاوٹ نہیں ہے، اسی پر، جس کی بنیاد ہے توحید، جس کی بنیاد ہے اتباع سنت، اسی پر ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو اسی کی تعلیم دے. یہی صحیح اسلام ہے. واللہ جس کا عقیدہ درست ہو جائے اس کا مکمل اسلام درست ہے. جس کا عقیدہ میں مشکل پڑ گئی نا، اس کا اسلام میں کمزوری آخر وقت تک رہے، جب تک میں عقیدہ درست نہیں کرتا. وہ 73 فرقے جو بنے ہیں، اب پتہ کس اعتبار سے بنے ہیں؟ کس اعتبار سے بنے، کوئی جانتا ہے؟ یعنی کہاں پر خرابی ہوئی جس کی وجہ سے یہ امت میں تفرقے بنے، 73 فرقے بنے امت میں؟ خرابی کہاں پہ ہے؟ کیا سود خوری کی وجہ ہے؟ شراب خوری کی وجہ ہے؟ زناکاری کی وجہ ہے؟ ٹھیک ہے نا، بے نمازی وجہ ہے، لوگ نماز نہیں پڑھتے اس لیے اختلاف ہوا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتے، جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، قتل و غارت کی وجہ سے؟ کہاں پر غلطی ہوئی جس کی وجہ سے 73 فرقے بنے؟ عبادات میں غلطی ہوئی، معاملات میں غلطی ہوئی، حرام الحلال کے مسئلے میں غلطی ہوئی، کہاں پہ غلطی ہوئی؟ عقیدے میں. کس نے کہا ہے؟ دیکھ لیں جو بھی 73 فرقے بنے، جس نے بھی فرقوں کے بارے میں پڑھا ہے، ذرا ریسرچ کر کے دیکھ لیں. اور یہ اس شخص کی گواہی ہے جس نے یہ کہا کہ ڈاکٹر صاحب کے درس میں ہمیشہ عقیدے کی بات ہوتی ہے، یار کیا مسئلے ہیں؟ جہاں بھی دیکھو عقیدے کی بات ہے پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں. لوگوں کو طہارت نہیں آتی، لوگوں کو تیمم نہیں آتا، لوگوں کو نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، اس پہ بات تو کرتے نہیں ہیں. تو ہمارے پیارے بھائی نے بڑا پیارا جواب دیا، کہتے میں نے کہا یار آئے دیکھتے ہیں، ڈاکٹر صاحب اکثر 73 فرقے کو حدیث کی بات کرتے رہتے ہیں، حدیث کی زیادہ ذکر کرتے ہیں، 73 فرقے آئے دیکھتے ہیں. جو 73 فرقے ہیں ان کا کسی کتاب میں ذکر تو ہوگا کہ کون سے فرقے ہیں، دیکھتے ہیں کون سے فرقے ہیں، پھر ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ان فرقوں میں غلطی کہاں پہ ہوئی ہے. کچھ کتابیں دیکھی، نام کیا ملا جو فرقے ہیں؟ خوارج کا نام ملا، روافض کا نام ملا، جہمیہ کا نام ملا، معتزلہ، کلابیہ، اشاعرہ، ماتریدیہ، یہی نام ملے. کہیں پر دیکھ رہے کہ زناکاری کا گروپ جماعت ہو، زناکاریوں کی، بدکاریوں کی، کوئی سود خوروں کی، کہیں پر کوئی گروپ تو ہوگا نا؟ کہتے ہیں ایک جگہ نہیں ملا، جہاں پر ملا یہی نام ہے. غلطی کہاں پہ؟ عقیدے میں. کہتے یار اب کیا خیال ہے؟ کہتے یار بات تو ٹھیک ہے، جب امت کے 73 فرقے بنے اور سارے جہنم میں جا رہے سوائے ایک فرقے کے، تو پھر عقیدے کو تو مضبوطی سے تھامنے کے نہیں، سمجھنا ہے کہ نہیں؟ بات سمجھنے والی کہ نہیں سمجھنے والی؟ یعنی کہ میں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ یہی حق ہے. زناکار، بدکار، سود خور اپنے آپ کو ملامت کرتا رہتا ہے، اور 99 شخص کے قاتل نے بھی توبہ کی کہ نہیں، کہ صحیح بخاری کی روایت ہے. کب اس نے توبہ کی؟ جب ملامت تھی کہ نہیں، ندامت تھی کہ نہیں؟ لیکن کتنی جہمیہ نے توبہ کی ہے، کتنی روافض نے توبہ کی ہے، کتنی کلابیہ نے توبہ کی ہے، اور کتنی خوارج نے توبہ کی ہے. سب بات یہ ہے، یہ سارے بدعتی گروپ ہیں، بدعتی جماعتیں ہیں، احزاب ہیں. اور بدعتی شیطان کو زیادہ محبوب اور پسند ہے فاسق انسان سے، فاسق مسلمان سے. فاسق توبہ کر سکتا ہے، بدعتی تو اس کو حق سمجھ بیٹھا ہے نا. یہی وجہ ہے کہ جہنم کے ایندھن بن رہے 72 جماعتیں، 72 گروہ ہیں. ایک فرقہ جنت میں جائے گا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. کس چیز پہ تھے؟ اب یہ دیکھیں جہاں پہ انہوں نے غلطی کی، وہ غلطی نہیں کی. جس پر میں قرآن اور صحیح حدیث ہے، وحی ہے، اور میرے صحابہ کو جیسے میں نے سمجھایا قرآن اور صحیح حدیث، ویسے سمجھا ہے. کوئی شخص ایسے جو نہیں سمجھ سکتا کہ چوری حرام ہے، پڑھے قرآن مجید کو، ظاہر لفظ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ چوری حرام ہے، سزا بھی ہے اس کی. ہاتھ کاٹو چور کے، مرد اور عورت ہے کہ نہیں؟ کیا ہاتھ کاٹے جاتے ہیں اچھے لوگوں کو کاٹے جاتے ہیں اچھا کام کرتے ہوئے؟ یہ سزا، یہ جزا ہوتی اچھے کام کی؟ لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرمان، وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب تو نے پھینکا اور مارا، تو نے نہیں مارا بلکہ میں نے مارا ہے، میں نے پھینکا ہے، اللہ تعالیٰ نے پھینکا ہے. تو اسے کیا لیا جبریہ نے؟ تو کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، جہمی جبری ہے، انسان خود مختار نہیں ہے. اللہ نے خود فرمایا کہ تو نے نہیں پھینکا، میں نے پھینکا ہے، میں نہیں مارا ہے، تو نے تمہارا ہی نہیں ہے. تمہارا تو آپ وسلم نہیں تھا، یہ جو ایکٹ ہوا، ایکشن ہوا مارنے کا، کس نے کیا دنیا میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں نے کیا ہے. ابھی سید غریبوں کو سمجھنے کے لیے صحیح سمجھ کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے. چور کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، جاہل بدو گوار عربی بھی سمجھ لے گا. آپ بتائیں گے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، عربی آئے گی سمجھ لے گا؟ نہیں، کہ ترجمہ بھی سمجھ لے گا کہ چوری برا کام ہے. انسان کا ضمیر بھی ملامت کرتا ہے کہ میں نے غلط کام کیا، کسی کا حق میں نے چرایا ہے، کسی کا مال چرایا ہے. لیکن انسان مجبور ہے کہ نہیں، یہ کون متعین کرے گا؟ اگرچہ مصوح بعض کے لیے واضح ہیں، لیکن جب ایسے لوگ آتے ہیں جو ڈکیت ہیں، ابن قیم کہتے ہیں جو بدعتی ہیں، صوفی ہیں، یہ ڈکیت ہیں. دنیا کے ڈکیت آپ کا مال چراتے ہیں، آپ کا ایمان کے دشمن ہیں، ایمان چراتے ہیں، آپ سے صحیح منہج اور عقیدہ چرانا چاہتے ہیں، لوٹنا چاہتے ہیں، لوٹیرے ہیں. ڈکیت لوٹے، چور تو نہیں، تو کیا فرق ہے لوٹیرے میں اور چور میں؟ چور چھپ کے وار کرتا ہے، لوٹیرا سامنے آ کے چھینتا ہے، ایسے ہوتا ہے نا. تو صاف کرنا ہے، اور بچوں کو بھی اس کی تربیت دینی ہے. علی الاسلام الحق المستقى من نبع الصافی. اسلام حق دعوت کیسے ہم اپنے بچوں کو دیں، اور کیسے ان کی تربیت کریں؟ اسلام صافی پاک اسلام کہاں سے ہمیں ملے گا؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں نبع الصافی، صاف سورس سے، سورس نبع سورس میں کہتے ہیں. جیسے پانی کا کنواں ہوتا ہے نا، پانی کا چشمہ، جو پانی جہاں سے نکل رہا ہوتا ہے وہ زیادہ صاف ہوتا ہے، یا جب چل کے بہہ کے چلا جاتا ہے وہ زیادہ صاف ہوتا ہے؟ سورس ہوتی ہے نا ہمیشہ صاف، جیسے آگے چلتا جائے گا اتنی اس میں قدرت بڑھتی جائے گی. لیکن جو جہاں سے پانی نکل رہا ہے وہ زیادہ صاف اور پاک ہے کہ نہیں؟ تو دین اسلام کے سورس کیا ہے؟ اسی طرف واپس لوٹیں، بات ہی ختم. سورس کیا ہے؟ جیسا فرماتے ہیں کتاب اللہ، کتاب اللہ و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی کتاب، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. وفق فہم سلف الامہ. قرآن و سنت تو ہے، لیکن تیسری قید بھی لازم ہے، جیسے کہ وہ اصحابی کی قید حدیث میں آئی ہے، اس کو نہ بھولیں. قرآن و سنت علی ما انا علیہ، واصحابی وفق فہم سلف الامہ. آپ کے پاس ثبوت کیا ہے کہ یہی اسلام صافی ہے؟ اگر میں نے کہہ دیا یا شیخ صاحب کہہ دیا، آپ نے مان لیا بغیر ثبوت کے بات ہوئی؟ یا ثبوت کے، اس کا ثبوت ہے، دلیل ہے. دلیل کیا ہے؟ علما انا علیہ واصحابی، علما انا علیہ جس پر میں، کیا ہے؟ الکتاب والسنہ، واصحابی وفق فہم سلف الامہ، یہ چیزیں. سلف امت کی سمجھ کے مطابق. دو ہو گئے, تیسرا واجب. واجب لفظ نہیں ہے, شیخ صاحب فرماتے والذود, والذود عن عن هذا الدين, اس دین کے دفاع, حفاظت اور حمایت کرنی ہے, یہ بھی واجب ہے. الذود دفاع کرنا, حمایت کرنا, حفاظت کرنا. والذود عن هذا الدين يعني واجب, یہ معطوف ہے واجب پہ, ٹھیک ہے. واجب الذود عن هذا الدين, اس دین کی دفاع, حفاظت اور حمایت کرنا ہے. واظهاره بالمظهر اللائق به, اور اس کو ظاہر کرنا ہے, لوگوں کے سامنے واضح کرنا ہے جیسا کہ اس کا صحیح مظہر ہے. یہ تیسرا پوائنٹ ہے. کون سا تیسرا, کس چیز کا تیسرا پوائنٹ ہے؟ کہ عبرت جو ہے وہ حقائق معانی کی ہے, افہام مسمیات کی نہیں ہے. اس لیے ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم کیا کریں. ابھی علاج بتایا شیخ صاحب نے, علاج ان تین چیزوں سے ہوگا. غلط فہمی کیسے دور ہوگی امت سے؟ نمبر ایک, یہ جان لیں کہ خلط ملط ہوا ہے. نمبر دو, اس کو صاف کریں, پاک کریں, جو کچھ اس میں سے شامل ہوا. صاف پاک کیسے ہوگا؟ قرآن, سنت, سلف امت کی فہم. تیسرے نمبر پہ, تاکہ اسے اسی طریقے سے مینٹین رکھا جائے صاف اور پاک, تو دفاع کرنا ہوگا کہ نہیں, حفاظت کرنا ہوگی کہ نہیں. یہ تین سٹیپ ہیں. پہلا سٹیپ خلط ملط ہوا, دوسرا سٹیپ اسے صاف اور پاک کرنا ہے, جو جس جو اس میں ملاوٹ ہوئی ہے. تیسرے سٹیپ, اب صاف تو کر لیا, اس کی حفاظت کوئی نہ کرے گا, پھر ملاوٹ ہو جائے گی. تو اس کو صاف بھی, صاف کرنے کے صفائی کے بعد اس کی حفاظت بھی کرنی ہے کہ نہیں؟ اس کی حفاظت بھی کرنی ہے. اور حفاظت کرنے کے ساتھ ساتھ اسے چھپانا نہیں ہے, عام منظر میں لے کے آنا ہے اسی حق کو, کیونکہ یہی حق ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یار سلفی کہنے سے شرم آتی ہے. شرم آتی سلفی کہنے سے, کیوں شرم آتی ہے؟ کہتے بس لوگ کہتے ہیں یار مسلمان کو, میں بھی پھر مسلمان کہتا ہوں. لوگوں نے کیا تھا, تم بھی کہنا شروع کر دو گے. سلفی کا معنی ہے حق پر قائم اور چلنے والا مسلمان, جو منہج حق پر ہے. اور اپنا کو سلفی کہنے میں کوئی قباحت نہیں ہے, بلکہ شرف اور فخر ہے. اور یہی وجہ کہ آج ہم یہ رسالہ ایک ساتھ مل کے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہی وجہ کہ شیخ صاحب نے اس رسالے کی تصنیف کی ہے, تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ سلفی ہوتے کون ہیں. جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں کہنا چاہیے, تو پہلے درس پورا سن لیں, درست جتنے بھی ہیں, پھر ڈیسائیڈ کریں کہ انہوں نے کیا اپنے آپ کو کہنا, ان کی مرضی ہے. لیکن جب تک آپ کسی چیز سے نا واقف ہوتے ہیں, تب تو کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں کوئی بھی. لیکن جاننے کے بعد میرا نہیں خیال کہ کوئی شخص ایسا ہوگا جو کہے گا کہ اپنے آپ کو سلفی نہیں کہنا, بشرطے کہ ضمیر کو زندہ ہونا چاہیے. جس کا ضمیر زندہ ہے اور سمجھنے والا بھی ہے, پھر وہ دائیں بائیں نہیں دیکھے گا. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ حق کو سمجھیں, اس پہ عمل کرنے والے بنیں, اور تعالیٰ ہم سب کو ثابت قدمی عطا فرمائے. پھر ایسا فرماتے ہیں, وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ أُمَّةِ نَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ. پھر اللہ تعالیٰ کا خاص منت ہے اور احسان ہے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر, بِإِكْمَالِ دِينِهَا, کس دین کو کامل کر دیا. وَإِتْمَامِ نِعْمَتِهِ عَلَيْهَا, نعمت کو بھی تمام کر دیا. وَرِضَاهُ عَنْهَا بِالْإِسْلَامِ, اور اسلام کو پسند کیا, اس پہ راضی ہو گیا. الَّذِي لَا يُقْبَلُ دِينًا سِوَاهُ, جس کے بغیر کوئی دین اللہ تعالیٰ کا قابل قبول نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, سورة المائدہ نمبر 3. الْيَوْمَ, آج, أَكْمَلْتُ, میں نے کامل کر دیا, لَكُمْ, تمہارے لیے, دِينَكُمْ, تمہارے دین ہی کو. سبحان اللہ, تمہارے لیے تمہارے دین کو ہی کامل کر دیا. دین کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر کردہ دین ہے نا. دین ہی نہیں فرمایا, دِينَكُمْ أَنْتُمْ, جب تک اس دین پر قائم رہو گے تو تمہارا شرف اور فخر باقی رہے گا. اور ایک کامل انسان زندگی گزار سکتا ہے. دین کامل ہے تو اس پہ عمل کرنے والا بھی کامل ہے. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت, اور میں نے تمام کر دیا. علیکم, تمہارے اوپر. نعمتی, اپنی نعمت کو. دین تمہارا, نعمت میری. نعمتی, اپنی نعمت کو میں نے تمام کر دیا. یہی نعمت دین اسلام کی نعمت, جو سب سے بڑی نعمت ہے. اللہ نے بہت سی نعمتیں ہمیں, بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے. آنکھوں کے نور نعمت ہے, دل کی دھڑکن نعمت ہے, سانس لینا نعمت ہے, ہمارا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا نعمتیں ہی نعمتیں ہیں. اگر گننا شروع کر تو ہم اللہ کی قسم کبھی گن نہ پائیں. لیکن نعمت کو تمام کیا دین اسلام سے. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِ, ساری نعمت ایک طرف, خلق ہے, پھر اس کے بعد خاص حفاظت اور عنایت ہے اس انسان کی, اسے بہترین ساخت پر پیدا کیا, اسے عقل کی نعمت سے نوازا, سمجھ کی نعمت سے نوازا. نعمتیں آتی گئیں, آتی گئیں, آتی گئیں, آتی گئیں. ایک نعمت باقی تھی. کون سی نعمت تھی؟ دین اسلام کی نعمت. پہلے موجود تھی کہ نہیں, لیکن کامل نہیں تھی ابھی تک. جب تک وحی نازل ہو رہے تھے دین تو کامل نہیں تھا. اب بھی اس دین کے بعد کوئی اور دین ہے نہیں, کوئی اور رسول آئے گا نہیں. تو دین کامل ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. نعمت تمام ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. کامل ہے, ذاتی کی گنجائش نہیں. تام ہے, تمام ہو چکا ہے, اب کمی کی گنجائش بھی نہیں ہے. نہ افراد ہے, نہ تفریق ہے. ورضیت, اور میں راضی ہو گیا. لکم, تمہارے لیے. الاسلام, الاسلام دینا, اسلام کو بطور دین. اللہ تعالیٰ اس دین کو پسند کیا ہمارے لیے, راضی بھی ہو گیا ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہم امتی ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے. کبھی سوچا ہے کہ اس جملے کا معنی کیا ہے؟ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ کس کی امتی ہیں ہم؟ اور دین کامل کی جب ہم بات کرتے ہیں, کبھی غور و فکر کیا ہے کہ دین کامل کہتے کسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ راضی کس دین پہ ہے اور کب راضی ہوا اس دین پہ؟ یہ آیت کب اتری؟ حجۃ الوداع کے موقع پر, یوم النحر میں. الیوم سے یہ مراد ہے. الیوم سب سے عظیم دن تھا, اور اس سب سے عظیم دن میں اس عظیم, جو سب سے بڑی نعمت, اسے تمام کر دیا. وقال تعالی, اللہ تعالیٰ فرماتے دوسری آیت میں, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. سورة الانعام 153. وَأَنَّ, اور بے شک, هَذَا, یہ, صِرَاطِ, میرا راستہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا راستہ, مستقیماً, سیدھا راستہ اللہ تعالیٰ کا ہے, سیدھا ہے. ایک اللہ کا راستہ ہے, ایک انعام ہے, سیدھا ہے اور انعام ہے. فَاتَّبِعُوهُ, ہمیں حکم دیا, فرض ہے, یہ اور انعام ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سیدھے راستے کی, سیدھے راستے کو اپنانے کی حکم دیا ہے. جڑا راستہ تو پھر ہم کیا کرتے؟ مشکل تھی کہ نہیں؟ زیادہ آسان سیدھے راستے پہ چلنا ہے, ٹیڑھے راستے پہ چلنا ہے؟ اللہ نے ہمیں کیا حکم دیا؟ سیدھے راستے پہ چلنے کا. الصراط المستقیم, جس کی ہم دعا کرتے ہیں سورہ فاتحہ میں, اہدنا الصراط المستقیم, بار بار. کس کا راستہ ہے؟ صراط اللہ تعالیٰ, میرا راستہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو سیدھا راستہ ہے. یہی فخر کافی نہیں ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں میرا راستہ ہے, صراط مستقیما, سیدھا. فاتبعوه, فعل امر ہے, سب مل کے اس کے اتباع کرو, اس کی پیروی کرو. دو ہی چیزیں, یا اتباع ہے یا ابتداء ہے. یا تو اتباع ہے یا ابتداء ہے. ابتداء کیا ہے؟ چلنا تو اپنی مرضی سے چلنا ہے, چلنا ہے, لیکن اپنی طور طریقے سے چلنا ہے, نئے طریقے ایجاد کر کے. نہیں 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 چلے گا. فاتبعوه, فاتبعوه ایک ہی راستہ, وہ سیدھا, وہاں پہ چلنا پڑے گا. اچھا, یہ کسی نے کہا کہ دوسرا راستہ نہیں ہے؟ اللہ خود فرمائے ولا تتبعوا, اور ہرگز مت اتباع کرو. کیا؟ السبل, دوسرے راستے، راستے جمع ہے، صراط ایک ہے، سبیل ایک ہے، سبل جمع ہے سبل کی، یہاں پہ صراط نہیں فرمایا، سبل فرمایا ہے، بکھرے ہوئے ٹوٹے ہوئے راستے جو اس سیدھے راستے سے جدا ہو چکے ہیں. فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، اس راستے کے لوگ اور راستہ مت اختیار کرنا، اس کی اتباع ہرگز نہ کرنا. عجب فعل ایک ہی اتباع کا، امر بھی ہے نہیں بھی ہے، فوراً ذرا غور کرے دونوں پہ. فاتبعوا ولا تتبعوا، فاتبعوه ولا تتبعوا، ذرا انڈر لائن کرے ذرا، اور دو دو دیکھیں، دو صرف ان دو لفظوں پہ دیکھیں آپ کیا نظر آتا ہے آپ کو. فاتبعوه ولا تتبعوا، فاتبعوه هو صراطي جو مستقيم ہے، ولا تتبعوا السبل، کوئی شخص تاکہ یہ نہ سمجھے اتباع کی بات تو آئی ہے لیکن اپنی مرضی کا راستہ بھی تو اختیار کیا جاتا ہے. اگلی آیت میں نہیں، بیچ میں کوئی اور لفظ نہیں تاکہ کسی کا ذہن ادھر ادھر نہ جائے، فوراً فاتبعوه ولا تتبعوا فوراً. اب اور کوئی عذر باقی رہتا ہے؟ بدعتیوں کا کوئی عذر باقی بچتا ہے؟ اتنی وضاحت کے بعد اور کوئی وضاحت اور کیا چاہیے؟ اچھا، کیوں اور راستے اختیار نہ کریں؟ فتفرق بكم عن سبيله، بس تمہیں اس کے راستے سے جدا کر دیں گے، دور کر دیں گے. جو اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنا چاہتا ہے تو پھر اسے اس راستے کی اتباع کرنی ہی پڑے گی، اور جو اپنی مرضی کا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے تو اللہ کی قسم اس راستے کو پا نہیں سکتا جو اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے. صراط مستقیم ہو نہیں سکتا، یا تو آپ کی مرضی آپ کے رب کی مرضی ہے، دونوں کی مرضی ایک وقت میں نہیں چلے گی. اللہ تعالیٰ کی مرضی یا آپ کی مرضی، کیا چاہتے ہو؟ اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی چاہتے ہو تو اتبعوا ولا تبتدعوا، اتبعوا، اتباع کرنا پڑے گا. اگر اتباع نہیں ہوتا تو جان لو کہ تمہاری مرضی چل رہی ہے، تو اب رب کی مرضی کے مطابق کام نہیں کر رہے ہو. اچھا، ان آیات کے تعلق سے، میں کس آیات کے تعلق سے، میں عبد القیم رحمۃ اللہ میری پیاری بات سناتا ہوں. یقول ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ، وهذا لأن الطريق الموصل إلى الله واحد، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جو راستہ، اللہ تعالیٰ کی طرف جو پہنچاتا ہے وہ ایک راستہ ہے. وهو، کون سا راستہ ہے؟ ما بعث به رسله، جس راستے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو مبعوث فرمایا. وانزل به كتبه، اور اپنے کتابیں نازل فرمائی. ولا يصل إليه أحد إلا من هذا الطريق، اور کوئی بھی اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتا اس راستے کے سوا. واحد ہے نا، دوسرا تو ہے نہیں، مطلب اگر پہنچنا ہے تو یہی ایک راستہ ہے. ولو اتى الناس من كل طريق، اگر لوگ ہر دوسرے راستے کو اختیار کرنا چاہے. واستفتحوا من كل باب، اور کوئی اور دروازے دیکھنا چاہے. فالطرق عليهم مسدودة، سارے راستے بند ہو چکے ہیں. والابواب عليهم مغلقة، اور دروازے سارے بند ہو چکے ہیں. الا من هذا الطريق الواحد، سوائے اس ایک راستے کے. کیوں؟ فانه متصل بالله موصل اليه، کیونکہ یہی ایک راستہ اللہ تعالیٰ سے متصل ہے جو اللہ تعالیٰ تک پہنچا دیتا ہے. وموصل اليه، یہی ایک راستے پہنچائے گا، کوئی اور راستہ ہے نہیں. اعلام الموقعین، بلکہ تفسیر القیم یہ فرماتے ہیں، تفسیر القیم میں یہ بات فرمائی ہے. اب یہاں تک جو ہے، یہ پوائنٹ نمبر 22 نوٹ کریں، 21 تک ہو چکے تھے نا، پوائنٹ نمبر 22، اس غلط فہمی اور ظلم کا کیا علاج ہے؟ غلط فہمی ظلم ہوا ہے نا، تو اس کا علاج کیا ہے؟ یہ اس پیراگراف میں آپ کو پورا علاج مل جائے گا جو ابھی تک میں نے بیان کیا ہے. تین سٹیپ بتائے ہیں، اور پھر یہ آیات بھی شیخ صاحب نے بیان کی ہے کہ حق منہج کی اتباع کرنا پڑے گا. یاد رکھیں، ظلم کے بدلہ ظلم سے نہیں ہوتا، جہالت کے بدلہ جہالت سے نہیں ہوتا، تہمت کے بدلہ تہمت سے نہیں ہوتا. انصاف کا تقاضا کیا ہے؟ کہ ظلم کا بدلہ انصاف، انصاف سے، جہالت کا بدلہ علم سے، تہمت کا بدلہ وضاحت سے، حق بات واضح کرنے سے. یہی ہوتا ہے نا، وہ وضاحت کیسے ہوگی؟ جیسے کہ شیخ صاحب نے ہمیں تین سٹیپ بتائے ہیں، اور ان آیات کریمہ کو بھی بیان فرمایا ہے. شخص فرماتے ہیں وقد امرنا الله عند التنازع بالرد اليه. اگر پھر بھی کوئی نہ مانے, مخالفین ہیں نا, اس علاج کو نہیں مانتے, کہتے نہیں ہم حق پہ ہیں تم غلط ہو, دلائل بھی سمجھائی ہیں ابھی تک جتنی بھی باتیں سب ہم نے سامنے رکھی, تب بھی کہتے ہیں نہیں ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں, کیا حل ہے؟ اب اس تنازع کا حل کیا ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں وقد امرنا اللہ, اللہ نے ہمیں حکم دیا, عند التنازع, جب کوئی تنازع ہو جائے, شدید اختلاف ہو جائے, بالرد الیہ, کہ ہم واپس اسی کی طرف لوٹیں, وَإِلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹیں, وَالرَّدُّ إِلَى اللَّهِ وَالرَّدُّ إِلَى كِتَابِهِ, اور اللہ تعالیٰ کی طرف رد کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کتاب کی طرف رد کرنا, یعنی قرآن مجید, وَالرَّدُّ إِلَى رَسُولِهِ وَالرَّدُّ إِلَيْهِ فِي حَالِ حَيَاتِهِ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رد کا کیا معنی ہے, واپسی کا کیا معنی ہے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے مسئلہ کو حل کر دو, جب زندہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کی خدمت میں حاضر ہوں, ان کے ساتھ مسئلہ رکھیں, جو فیصلہ کریں گے سر جھکے قبول کرو, وَإِلَى سُنَّتِهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ, اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا جائیں تب کیا کرنا ہے, اب کوئی لوٹے کہ باقی جگہ بچتی ہے کہ نہیں, رد الى سنته صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موجود ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف واپسی ہے, قرآن ہے, صحیح حدیث ہے, دونوں موجود ہیں, تا قیامت رہیں گے, تا قیامت رہیں گے, کیونکہ دین اسلام آخری دن, اس کے بعد کوئی دین نہیں آنے والا, اب کسی اور کا انتظار نہیں ہے کہ اور دین آئے گا, کوئی اور نبی آئے گا, کہ کوئی رسول کوئی اور نبی ہے, خاتم النبیین آ چکے صلی اللہ علیہ وسلم, کوئی اور دین بھی نہیں ہے, کوئی اور امت بھی نہیں ہے اس کے بعد, تا قیامت قرآن سے حدیث ہے, واپس انہی کی طرف لوٹنا ہے, اختلاف کی صورت میں انہی کی طرف واپس جانا ہے. قال تعالی, اس کا ثبوت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, اگر تمہارا کوئی تنازع ہو جائے کسی چیز میں, جیسے اختلاف ہو جائے کسی چیز میں, کیا کرنا ہے, فَرُدُّوهُ, بس اسے واپس لوٹاؤ, کس چیز کی طرف, إِلَى اللَّهِ, اللہ تعالیٰ کی طرف, وَالرَّسُولِ, اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف, إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ, اگر واقعی تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہو اور آخرت پر بھی ایمان لائے ہو, اگر واقعی تم مومن ہو, اللہ تعالیٰ پر تمہارا ایمان ہے, آخرت پر بھی ایمان ہے, تو اس مسئلے کا حل یوں ہے, اب ایمان متعین کرے گا کہ کتنا مضبوط ایمان ہے تمہارا, واقعی اس حل کو اپناتے ہو کہ نہیں. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر, اگر اس پہ عمل کر لیتے ہو, ذلک خیر واحسن تأویلا, خیر ہے اور سب سے اچھی تأویل ہے, واپس لوٹ کر مسئلے کا حل ہے, اور اگر یہ نہیں کرتے ہو تو تنازع باقی رہے گا, رہے گا کہ نہیں رہے گا, اب آپ فیصلہ کرنا چاہتے ہو قرآن سنت کی روشنی میں, جو آپ سے تنازع کرے وہ نہیں کرنا چاہتا, اپنے امام کا قول پیش کرتا ہے, اپنے کسی عالم کا قول پیش کرتا ہے, آپ اس کے سامنے قرآن حدیث وسلح کی فہم بھی ہے, وہ سب کی فہم کے خلاف اپنے کسی امام کے قول کے لے کے آئے, جمعہ کی بھی مخالفت کر رہا ہے, نہیں سننا چاہتا آپ کی بات, جہمی ہے, کہتے قرآن مخلوق ہے, آپ سارے دلائل لے کے آتے ہیں سامنے رکھتے ہیں, قرآن ہے, حدیث ہے, سلف کے اقوال ہیں سامنے, بالکل واضح دلائل ہیں, کہتے ہیں نہیں جی ہمارا امام تو یہ کہتا ہے کہ قرآن مخلوق ہے, کیسے ہم تو نہیں مان سکتے, اب تنازع جب ہوا ہے ہم واپس کہاں پہ لوٹے, قرآن مجید کی طرف, واضح دلائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ ہے, حدیث کی طرف لوٹے ہیں, الجاریہ کی حدیث اور دیگر حدیث میں بھی کئی روایات میں آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا بھی ہے, اشارہ بھی کیا ہے, اور لوڈی نے خود یہ کہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے, یعنی عرش پر, آسمان پر ہے, آپ سے خود گواہی دی, اعتقد فإنہ مؤمنہ, اور پھر سلف کا اجماع بھی, قرآن ہے, صحیح حدیث ہے, فہم سلف بھی ہے, اور یہ شخص کہتا ہے نہیں اللہ تعالیٰ کا موجود, وحدت الوجود کا عقیدہ درست عقیدہ ہے, اب جب تنازع ہوا واپس لوٹے کہاں پہ, ہم قرآن, صحیح حدیث اور سلف کی سمجھ بھی, تینوں چیزیں, سلف کے اجماع بھی ہے, تب بھی وہ نہیں مانتا, ایمان میں کمزوری ہے, اور جو راستہ اس نے اختیار کیا ہے وہ بدترین راستہ ہے, اور جو راستہ اس نے اختیار کیا ہے جو قرآن سنت کے مطابق ہے, ذالک خیر واحسن تأویلا, سکون بھی آتا ہے کہ نہیں, اطمینان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, جو لوگ یہ کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے بغیر تشبیہ کے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے, ان کو سکون ملتا ہے, جو لوگ کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے پھر کہتے ہیں کہ گندگی میں بھی ہے,
پھر وہاں پریشان ہو جاتے ہیں، حمام میں گندگی میں کیسے ہوگا؟ اگر کہتے ہے تو مصیبت، کہتے نہیں تو پھر اپنے عقیدے کے خلاف ورزی کرتے ہیں. اس لیے بعض لوگوں نے کہہ دیا کہ یہ شاہ عبد الرحیم کے خدام میں سے ایک ایسا خادم تھے جو کئی روز استنجے کے نہیں جاتا تھا. کیوں نہیں جاتا تھا؟ اس ہر جگہ انوار نظر آتے تھے. دبے لفظوں میں کہہ دیا نا، یہ تو نا کیسے ہر جگہ موجود ہے، پکڑ ہوتی ہے نا، سلفی ہیں الحمدللہ پکڑ لیتے ہیں. تو نے کب انوار نظر آتے ہیں؟ تو ایک شخص کو میں نے کہا یار انوار سے کیا مراد ہے؟ کہتے یار آپ تو یہیں سے پکڑ لے تو بات ہے، انوار کوئی ہوں گے، انوار ہمیں کیا اسے. تو میں کہا کون سے انوار ہے جو آپ کو استنجے سے منع کرتے ہیں؟ کیا یہ ٹیوب لائٹ ہے، سورج کی روشنی ہے، یا چاند کی روشنی؟ کوئی روشنی تو ہوگی نا جہاں پر آپ کو استنجے سے منع کیا گیا. کہتے یار کچھ بھی ہو، بس کوئی روشنی تھی، انوار تھے کہیں پہ، اس نے استنجا نہیں، اس کی مرضی ہے. میں کہتے کہ بات مرضی کی نہیں ہے، اگر آپ حق کو چھپانا چاہتے آپ کی مرضی ہے، دبانا چاہتے آپ کی مرضی ہے. لیکن ان کا یہ عقیدہ ہے، صوفیوں کا یہ عقیدہ ہے. یہ فضائل اعمال کی میں بات کر رہا ہوں، فضائل ذکر میں حصہ سوم میں یہ واضح الفاظ ہے، جا کے پڑھ لینا، دیکھ لینا. تو انوار سے کیا مراد ہے؟ میں نے مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ سمجھ آئی کہ اسے ہر جگہ اللہ نظر آتا تھا، اللہ تعالیٰ کا نور ہی تھا ہر جگہ، جہاں پر وہ استنجا نہیں کر سکتا تھا. کہتے ہیں یہ تم کہتے ہو. میں نے کہا اچھا تم مجھے بتاؤ کہ کون سے انوار تھے. کہتے مجھے نہیں پتا. اگر پتہ نہیں تو پھر کیوں بولتے ہو بھائی؟ دیکھو علم ہے تو بولو، ورنہ خاموشی سے سنو. سننا بھی نہیں چاہتے اور بولنا بھی نہیں چاہتے، تو پھر اس باطل پہ زندہ رہنا چاہتے ہو؟ واللہ کبھی بھی اس میں خیر نہیں. ذالک خیر و احسن تاویلا، اگر حق سمجھ لو اسے اپنا لو. ابھی وقت ہے، ابھی سانس جاری ہے. پھر میں نے کہا ٹھیک ہے، اس میں وضاحت نہیں ہے. اچھا ایک اور قصہ ہے آپ ہی کتابوں میں، غالباً تذکرۃ الرشید میں، غالباً جو اس وقت مجھے یاد ہے تذکرۃ الرشید میں، کہ ایک بزرگ ہیں اور امام شہاب الدین سہروردی صاحب جو ہیں اپنے پیر کے پاس جاتے ہیں. خاص انعام اور خاص احسان پیر کا ہوتا ہے اپنے شاگرد سے، اپنے مرید سے. تو باقی جو 20 سال پرانے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو تعجب ہوا، بھائی یہ خاص کس چیز کی بنیاد پر یہ خصوصیت ہے، کیا وجہ ہے؟ تو شیخ صاحب نے دیکھا کہ بعض ان کے جو مریدین ہیں ان کو اچھا نہیں لگ رہا، تو انہیں ایک امتحان لینا چاہا. یہ کہا ایک مرغا لے لو اور ایسی جگہ ذبح کرو جہاں پر تو کوئی موجود نہ ہو، ورنہ لفظ پہ غور کرے، یعنی جہاں پر کوئی نہ دیکھ رہا ہو، جہاں پر کوئی موجود نہ ہو. لفظ آپ کی کتاب ہے، جا کے دیکھ لو. ہماری غلطی ہے کہ ہم صرف کوٹ کر رہے ہیں. اس جگہ پہ جا کے ذبح کرو جہاں پر کوئی موجود نہ ہو. ٹھیک، سب چلے گئے اور سب ذبح کر کے آ گئے سوائے ان صاحب کے، سہروردی صاحب کے، نہیں ذبح کیا. تو دوستی جو تھے سب ہنس رہے تھے، دیکھو اسی جگہ نہیں ملی کوئی. تو شیخ صاحب نے پوچھا بھائی آپ نے ذبح کیوں نہیں کیا؟ سنے جواب غور سے. کہتے ہیں مجھے کوئی ایسی جگہ نہیں ملی جہاں پر اللہ تعالیٰ موجود نہیں تھا. اسے وضاحت کی اور چاہتے ہیں، محت الوجود کی اس سے بڑھ کر کوئی اور لفظ ہے؟ مجھے کوئی اور جگہ نہیں ملی، مجھے کوئی جگہ نہیں ملی جہاں پر اللہ تعالیٰ موجود نہیں تھا، تو میں کہاں ذبح کرتا؟ اسے مرغا ذبح نہیں کیا. اب اس کی تعبیر کیا کرتے؟ کہتے ہیں یہ دیکھ رہا تھا، ارے تو دیکھتا نا اللہ تعالیٰ. میں کہ لفظ موجود کے دیکھنے کا لفظ نہیں ہے، تعبیر بھی غلطی بھی کہتے ہیں. میں کہ تعبیر بھی غلطی ان کی ہوئی ہے، لیکن لکھا تو یہ ہے کہ موجود ہے نا، تو آپ کیوں دفاع کر رہے ہیں؟ آپ نے کوئی وکالت کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے؟ حق کو قبول کیوں نہیں کرتے؟ کہہ دو یار یہ بات غلط ہے، یہ عقیدہ غلط ہے، ہمارے بزرگ سے غلطی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کو معاف فرمائے، وہ جانے چلے گئے ہیں، لیکن میں اپنے عقیدہ درست کرتا ہوں. انصاف ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ کہنا کہ نہیں یہ صحیح ہے، پہلے کا انوار کا نہیں پتا، اب یہاں پہ کہتا ہے تعبیر، پہلے کا کہ یہ دیکھ رہا ہے، دیکھنے موجود ہے، یہاں پکڑا گیا، پھر موجود ہی کے لفظ کو بھی پھر کہتے ہیں تعبیر کی غلطی ہے. وہ کہنا یہ چاہتے تھے کہ دیکھ رہا ہے، کہ یہ دیکھے موجود ہے. میں نے کہا تعبیر غلطی نہیں ہے، یہ عقیدہ ہے جو دل میں وہ زبان پہ آیا ہے. کیا آپ اسے زیادہ بہتر جاننے والے ہیں؟ پھر بڑے پیر گزرے ہیں آپ کے، وہ نہیں جانتا تھا کہ مجھے کہنا کیا چاہیے، کہنا کچھ اور چاہتے تھے اور وہ کر کچھ اور دیا. وہ صرف پیر صاحب کی بات نہیں، اس کے استاد کی بھی بات ہے. اس نے امتحان کس چیز کے لیے؟ دیکھ تو اللہ تعالیٰ رہے، سب کچھ سب کو دیکھ رہا ہے، نہیں دیکھ رہا اللہ تعالیٰ ہر وقت ہر آن میں دیکھتا ہے، لیکن وجود کی بات بعض کو نہیں پتا تھا، جنہیں کہتے ہیں جنہوں نے غلطی کی ہے. اگر چونکہ آ کے دینے تو ہر جگہ موجود ہے، انہوں نے ٹھیک کیا ہے، کیونکہ دیکھنے کا لفظ تھا ہی نہیں. اگر دیکھنے کو ہوتا کوئی ذبح کرتا؟ یا سارے 20 سال سے بھی جاہل تھے اس کے مرید سارے؟ کیا خیال، 20 سال ایک شیخ کے مرید ہیں اور اس چھوٹے سے سوال غلطی کر کے آ گئے. تو بات یہی تھی، حق پر وہی تھے جنہیں مرغہ ذبح کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود نہیں ہے، عرش پر مستوی ہے. لیکن اس جواب سے آپ کے شیخ بھی مطمئن ہوئے، ان کے استاد بھی مطمئن ہوئے، وہ کہا یہی صحیح جواب ہے. اب پھر پتہ چلا دوسروں کو کہ کیوں خاص عنایت سے نوازا جا رہا ہے، کہ ان کے پاس جو علم ہے، جو ان کے پاس ایک پاور ہے، وہ سب کے پاس نہیں ہے. الغرض ذالک خیر و احسن تاویل کی بات میں کر رہا تھا، ٹائم بھی ہو گیا ہے، تنازع کی بات ہم کر رہے ہیں، اس کو جملہ پورا کر لیں بس. شسا فرما، سورۃ النساء آیت نمبر 59 ہے، شسا فرما فکلمۃ شیء، اس آیت کے شیء کے لفظ جو ہے ہونا نکرۃ فی سیاق الشرط، یا نکرہ ہے شرط کے سیاق میں. تعم، تعم کیا مطلب ہے؟ یعنی تفید العموم، یعنی کل اختلاف، کوئی بھی اختلاف ہو، کل اختلاف التضاد فی الاصول والفروع، ہر قسم کا اختلاف، جو اختلاف تضاد ہے، جو دوری کا اختلاف ہے، جس میں آمنا سامنا ہو جاتا ہے، کنٹرڈکشن ہوتی ہے دونوں طرف، جوڑا نہیں جا سکتا دونوں باتوں کو، اختلاف کی انتہا ہے، اختلاف ہو گیا ہے، تو اس کی واپسی کا حل، اس کا حل یہی ہے کہ واپسی قرآن اور سنت کی طرف، فی الاصول والفروع، اصول میں اور فروع میں. یقول ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ، ابن القیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ولو لم یکن فی کتاب اللہ، بڑی پیاری بات ہے، ولو لم یکن فی کتاب اللہ، اگر اللہ تعالیٰ کی کتاب میں نہ ہوتا، وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنت میں بھی نہ ہوتا، کیا بیان حکم ما تنازع فیہ، جس چیز میں تنازع ہوا اس کے حکم کا بیان نہ ہوتا، وضاحت نہ ہوتی، ولم یکن کافیا، اور یہ وضاحت اور یہ لوٹانا قرآن و سنت کی طرف کافی نہ ہوتا، لم یأمر بالرد الیہ، اللہ تعالیٰ کبھی حکم نہ دیتا کہ واپسی قرآن اور سنت کی طرف ہے. اگر وضاحت نہیں ہے اور کافی بھی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کیسے حکم دے سکتا ہے اس چیز کی طرف؟ ہمیں اللہ تعالیٰ حکم دے رہے واپس لوٹو، جب تورا تنازع ہو جو نہ جس میں وضاحت ہے اور نہ جو کافی ہمارے لیے، کیا اللہ تعالیٰ کبھی ایسا حکم دے گا؟ ہرگز نہیں. اذن الممتنع، کیونکہ بالکل ممتنع ہے، ان یأمر اللہ تعالی بالرد عند النزاع الى من لا یوجد عنده فصل النزاع، کیونکہ بالکل ناممکن ہے، ممتنع ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا، کہ اللہ تعالیٰ حکم دے کہ جب نزاع ہو، اختلاف ہو، جھگڑا ہو جائے، کہ اللہ تعالیٰ اس طرف ہمیں واپس لوٹنے کا حکم دے جس کے پاس ہمارے اس نزاع کا حل نہیں ہے، جو فیصلہ نہیں کر سکتا، تو کیا ممکن ہے تو اس کی طرف ہمیں واپس لوٹنے کا حکم دے گا؟ ہرگز نہیں. یہاں تک کافی آج کے درس میں، شاید درس میں پھر ذرا. وقال تعالی، یہاں پر ہم رکے ہیں، پوائنٹ نمبر 23 نوٹ کر لیں ختم کرنے سے پہلے. مخالفین اس علاج اور وضاحت کو نہیں مانتے تو کیا کرنا چاہیے؟ مخالفین اس علاج اور وضاحت کو نہیں مانتے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ واپس لوٹائیں قرآن سنت کی طرف، یہ حل ہے. اور اگر واپس نہیں لوٹائیں گے تو کیا ہوگا؟ اگلے درس میں بیان کریں گے انشاءاللہ. الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.